رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون تقریبا پونے دو مہینے کے وقفے کے بعد آج اس درس کا دوبارہ آغاز ہوا مگر صرف اس اعلان کے لیے کہ اگلا درس پھر آخری درس ہوگا کیونکہ اس دفعہ حکومت کی بعض مصلحتوں کی وجہ سے حج کی روانگی خاصی پہلے ہو جائے گی لیکن چونکہ اس درس میں شریک ہونے والے اب اس قسم کے وقفوں اور تعطل سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ پہلے سال میں 45 یا 46 درس ہوتے تھے جن کی تعداد کم ہو کے اب 30 22 یا 25 رہ گئی ہے لیکن اس میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو کہ ذاتی طور پر کسی مسئلے کی وجہ سے میری طرف سے ناغا ہوا ہے اور چونکہ شریک ہونے والے عادی ہو چکے ہیں اس لیے اب کسی تنقید کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر درس میں چاہے وہ 2 مہینے کے بعد ہو بات وہیں سے شروع کی جائے گی کہ جہاں آخری درس میں پہنچ چکی ہوگی جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے ہماری جو آخری گفتگو 8 اپریل کو ہوئی تھی اس کے بعد آج یہ 3 جون کی گفتگو ہے تو 8 اپریل کی گفتگو میں ہمارا عنوان تھا وضو کے مکروہات شریک ہونے والوں کے لیے تو خاصا لمبا وقفہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی 35 کے اوپر کبھی یہ گفتگو سن رہا ہو تو چونکہ ایک کے بعد دوسری تقریر آئے گی اس کو لمبا وقفہ محسوس نہیں ہوگا اس لیے میں ایک غلطی کی اصلاح کر دوں تو غلطی تو نہیں تھی لیکن جس انداز سے گفتگو ہو گئی کہ سننے والوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی مکروہات وضو میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا تھا کہ باقی مکروہات کے علاوہ جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس میں بھی 7 یا 8 باتیں مکروہ ہیں فائدہ عورت کا جھوٹا پانی نہ ہو ایسے انسان کا جھوٹا پانی نہ ہو کہ جو متہم ہے جس پہ تہمت لگی ہے کہ وہ لاپرواہ آدمی ہے نجاست و طہارت میں سورج سے گرم شدہ پانی نہ ہو اس طرح کے 8 پانی بتائے گئے تھے کہ جن سے وضو کرنا صلاحیت رکھتا ہے ثواب کو کم کر دیتا ان میں ایک آیا تھا کہ آکل المیتا کا جھوٹا نہ ہو آکل المیتا یعنی مردار کھانے والے جانور کا جھوٹا پانی اگر ہے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے اگر وہ آبِ قلیل ہو یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا اور بالکل واضح مسئلہ تھا کہ ہر وہ جانور کے جو مردار کھانے کا عادی بن چکا ہے جو مردار کھاتا ہے وہ اگر کسی پانی میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے یا چونچ ڈال دیتا تو ایسے پانی سے وضو کرنا کراہیت رکھتا ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مردار کھانے والے کون سے جانور ہیں اس کی تشریح جو کی تھی تو بطور مثال اس میں آ گیا کہ جیسے بلی ہے یا کتا ہے یا شیر ہے یا چیتا اب یہ جو لفظ کتا آیا تھا یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جو مردار کھانے والے ہیں لیکن جس پانی میں مردار کھانے والا اپنا منہ ڈالے وہ پانی پاک رہتا ہے وضو میں مکروہ اس میں یہ بات غلط فہمی پیدا کر گئی کہ ابھی تو بتایا گیا کہ مردار کھانے والوں میں کتا بھی ہے اور پھر یہ مسئلہ بتایا گیا کہ مردار کھانے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے اور اس سے وضو ہو سکتا ہے کراہیت کے ساتھ کیا کتے میں بھی اس کی اجازت ہے تو انداز بیان ایسا ہو گیا جلدی کی وجہ سے کہ غلط فہمی ہو گئی تو کتے کا نام آیا تھا مردار کھانے والے کی وضاحت کے لیے ورنہ اپنی جگہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کیونکہ کتا اور کافر اور سور نجس العین ہیں, اس لیے اگر وہ کسی قلیل پانی میں اپنا منہ ڈال دیتے ہیں تو پانی نجس ہے, اور جب نجس ہے تو اس سے وضو ممکن نہیں. البتہ کتے سور کے علاوہ باقی دنیا کے جتنے بھی ایسے جانور ہیں جو مردار کھاتے ہیں, وہ اگر کسی پانی میں اپنا منہ ڈال دیں تو پانی پاک رہے گا, بشرط یہ کہ ان کی چونچ پہ یا ان کے دانتوں میں یا ان کی زبان میں یا ان کے ہونٹوں پر مردار کا کوئی جز میں لگا ہوا ہو. اگر مردار کا جز لگا ہوا ہے تو بات الگ ہو گئی, لیکن وہ جانور کی فطرت ہے کہ بہرحال وہ اپنا منہ صاف کر لیتا, اس اعتبار سے مردار کھانے والے نے اپنا منہ پاک نہیں کیا صاف کیا, مگر اس کا منہ پاک مانا جائے گا, اور لیکن پھر اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مقبول. یہ غلط فہمی اگر ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھی کہ جو جانتے ہیں تفصیلات کو, لیکن بعض لوگوں کے لیے غلط فہمی پیدا ہو گئی, تو آج پہلے اس کی وضاحت ضروری تھی. اگر کہ جیسا میں نے کہا کہ دو مہینے کا وقفہ ہو گیا ہے وضاحت میں, لیکن پھر بھی یہ میرا فریضہ تھا. اب آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں. بات ہو رہی تھی کہ وضو کے مکروہات کیا ہیں اور وضو کے مستحبات کیا ہیں. مکروہات یعنی ایسا عمل جس کے کرنے سے وضو بہرحال صحیح رہتا ہے مگر ثواب کم ہو جاتا ہے, اور مستحبات یعنی ایسا عمل جس کو اگر آپ کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں. مکروہات جس کے کر لینے سے وضو صحیح رہتا ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے, مستحبات ایسے عمل کے جس کو کر لیں تو ثواب ملے گا لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کے وضو میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے وضو میں کوئی خرابی نہیں. اور یہ جو میں نے کہا چھوڑ دیں تو اس سے مراد ہے آمدن جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, یا دل نہ چاہنے کی وجہ سے. البتہ مستحبات کے احترام کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے چھوڑو یہ سب بیکار باتیں, وہ تو گناہ ہو گئے. نہیں, یہ کہتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں اہم ہیں لیکن اللہ نے سہولت دی ہے, ان کو واجب نہیں بنایا, اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں. اب چاہے اسی لیے کہ بس سستی ہو رہی ہے, لاپرواہی ہے, دل نہیں جا رہا, پھر بھی ان تمام چیزوں کو چھوڑا جا سکتا. البتہ ان کی تحقیر یا توہین نہیں کی جا سکتی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, ان کو چھوڑ. نہیں, یہ باتیں اہم ہیں لیکن واجب نہیں رکھی ہے, اللہ نے ہم کو سہولت دی ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن اگر ان کی پابندی کریں تو وہی ایک وضو ہے, اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. اب یہ جو مستحبات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن جو زیادہ اہم مستحبات ہیں وہ تقریباً 13, 14, 15 علماء کرام بیان کیا کرتے ہیں. ان میں بھی بعض مستحبات میں مراجع میں آپس میں اختلاف ہے, تو عین ممکن ہے کہ جو چیز آج آپ مستحب سن کے عمل کر رہے ہیں 20 سال بعد آپ سنیں کہ نہیں یہ مستحب نہیں, اس لیے کہ اختلاف ابھی سے پایا جاتا ہے بلکہ پہلے سے چلا آ رہا. خیر, موجودہ مراجع کس چیز کو مستحب کہتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو. اب یہ جتنے مستحبات آ رہے ہیں آپ کے سامنے, ان میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں موجودہ مجتہدین میں اختلاف. موجودہ مجتہدین سے مراد آیت اللہ کل اور آیت اللہ خمینی. باقی جتنے مستحبات ہیں وہ دونوں کے نزدیک طے شدہ. البتہ آغائے مرشی وغیرہ نے ان میں سے بھی بعض چیزوں میں اختلاف کیا ہے, لیکن بات کو پیچیدہ کرنا بیکار ہے. مستحبات وضو میں نمبر ایک جو انتہائی اہم ہے, وضو میں تو نہیں, انتہائی اہم بنتا ہے یہ غسل میں, کیونکہ اسلام جہاں ایک طرف نجاست و طہارت کے مسئلے میں بڑی احتیاط کا حکم دیتا, خصوصاً وضو اور غسل میں, کہ اس میں تو غلطی کرنے والے کی غلطی کبھی معاف نہیں, چاہے جان بوجھ کے نہ کرے, پورے سے ہو جائے, نااہلی میں ہو جائے, مگر وضو اور غسل کی غلطی معاف کبھی نہیں. دوسری طرف اسلام کو یہ بھی پتا کہ شیطان ان مواقع کو استعمال کرے گا اور انتہا سے زیادہ لوگوں کو وسوسے اور شک میں ڈالے گا, اس لیے کچھ ایسے مسئلے اسلام نے رکھے ہیں کہ ان پر اگر آدمی عمل کرے تو وسوسے کی گنجائش نہیں رہتی. ان میں پہلا مسئلہ وہ آ گیا جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن آج ترتیب کے مطابق آ رہا, مستحبات وضو میں پہلا مستحب پیغمبر اسلام کی حدیث الوضو بمسجد والغسل بالسواعد وسیاتی اقوام بعد یستقلون ذلك فاولئک علی خلاف سنتی. ومن خالف سنتی فہوا فی عزیزت النار. پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے معتبر ترین حدیث ہے, اس لیے اس کو تمام مراجع نے مستحبات کے وضو میں شامل کیا. وہ کیا ہے؟ پہلا مستحب کے وضو کو مکمل طور پر ایک مد پانی میں ہو جانا چاہیے. ایک مد پانی یعنی تقریباً تین پاؤ پانی, تین پاؤ پانی کے اندر ایک وضو کو مکمل طور پہ ہو جانا چاہیے. مکمل طور کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے تمام واجبات اور تمام مستحبات کو ملا کر, جس میں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ اور ہاتھ دھونا سب آ گئے, خالی واجبات نہیں, واجبات اور مستحبات ملا کر. اور اسی طرح سے تفصیل آپ بعد میں سنیں گے. الغسل بالطاہر, غسل تین کلو پانی کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے. اور غسل میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ تمام مستحبات کو ملا کر. اور آپ کو پتا ہے کہ مستحبات یا غسل میں یہ بھی کہ ہر اعضا کو تین تین مرتبہ دھویا جائے, یعنی سر اور گردن ایک مرتبہ دھونا واجب ہے, تین مرتبہ دھونا مستحب. جو ہمارے عوام میں غلط فہمی ہے کہ تین تین دفعہ دھونا ضروری, وہ مستحب. تو اب یہ جو تین کلو پانی غسل کے لیے رکھا گیا, یہ واجب غسل کے لیے نہیں, یہ تمام واجبات و مستحبات کو شامل کرے. جس وقت آپ نیت کر کے غسل شروع کرتے ہیں, وہاں سے لے کر غسل مکمل ہونے تک جتنے بھی مستحبات ہیں سب تین کلو پانی میں مکمل ہو جانا چاہیے. یہ واجب نہیں ہے, مستحب کی بات ہو رہی. اور اس مسئلے میں ذرا سی لاپرواہی کرنے والے آہستہ آہستہ پہلے شک میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر تقدیر شک بنتے ہیں, پھر وسواسی بنتے ہیں, اور وسواسی کے بعد کی منزل پاگل پنے کی منزل. یہ شیطان پہچاتا اسی طریقے سے. اسی لیے پیغمبر کی معتبر ترین حدیث الوضو بمد, وضو ایک مد یعنی تین پاؤ پانی میں ہو جانا چاہیے. والغسل بالسائل, اور ایک غسل تین کلو پانی میں مکمل ہو جانا چاہیے. وسیاتی اقوام, ان قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے, یستقلون ذلك, جو کہیں گے ارے یہ تو بہت کم مقدار, فاولئک علی خلاف سنتی, وہ سب میری سنت کے خلاف ہے. ومن خالف سنتی, اور جو میری سنت کی مخالفت کرتا وہ جہنم کے امیر ترین بہرے ترین بڑے کے اندر ہوتا. پیغمبر اسلام کا اتنی سختی کے ساتھ یہ گفتگو کرنا. پیغمبر یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تین کلو میں غسل کر لو مستحب, لیکن اگر یہ سمجھو کہ یہ تو بہت کم, اس کی بات پیغمبر کہہ رہے کہ انہوں نے میری سنت کی توہین کی. ایک یہ ہے کہ آدمی کہے کہ تین کلو میں حکم سکتا, میں بہرحال زیادہ پانی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسلام نے اجازت دے دی. لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ ہی نہیں سکتا, یہ کیا بات بتا دی خود آدمی نے, یہ تو بہت کم مقدار, ان کے لیے پیغمبر کہہ رہے کہ وہ میری سنت کے مخالف, اور جو مخالف سنت ہے وہ جہنم کے اندر. میں بہرحال یہ تو تقریر کا عنوان ہے, مسائل کہیں اس کی وجہ سے رہ نہ جائیں. تو پہلا مسئلہ کہ وضو کے تمام واجبات و مستحبات تین پاؤ پانی میں مکمل ہونا چاہیے. اور اب اس پر تھوڑا تھوڑا عمل ہونے لگا. اس زمانے میں جو کثرت کے ساتھ جو پانی بہاتے, اب تین کلو پانی میں وضو کر لینے والے لوگ ہیں. لیکن اگلا مرحلہ جو ہے, اس کا بھی انسان کو پابند ہونا پڑے گا سنت کی وجہ سے, کہ غسل بھی آپ کوشش کریں کہ تین کلو پانی ہی کے اندر مکمل ہو جائے. تو پہلا مستحب یہ ہے کہ وضو کے تمام واجبات اور سنت اعمال ایک مد پانی میں ہو جائے. نمبر ایک مستحبات میں سے نمبر دو یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے انسان مسواک ضرور کرے, دانتوں پر ضرور مانجے وضو شروع کرنے سے پہلے. جو مستحب ولو بے اصبح, یہ جو حدیث کا جملہ بھی ہے کہ چاہے فقط انگلی کو ایک مرتبہ پھیر لیا جائے دانتوں پر, باقاعدہ مسواک کی لکڑی لینا یا ٹوتھ برش لینا یا باقاعدہ دانت مانجنا نہ بھی, ہاری انگلی ہی سے انسان ایک مرتبہ دانت مانج لے, سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن بہرحال یہ سنت میں سے. اچھا یہ تو ہو گیا سنت کی سب سے چھوٹی ڈگری, کہ کم سے کم انگلی سے دانت کو مانج لیا جائے وضو شروع کرنے سے پہلے. یہ وہ مستحبات ہیں جو ثابت ہیں صحیح روایات سے. لیکن مستحب کے اندر بھی زیادہ ثواب اس میں کہ جو آراس کی لکڑی آتی ہے, جسے اردو میں پیلو کہا جاتا, پیلو کے درخت کی لکڑی, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور جیسا کہ میں آج کل اکثر اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مستحبات ہوتے ہیں یہ اب علماء کرام کا کام نہیں ہے کہ اس میں ریسرچ کر, وہ تو مسئلہ انہوں نے بتا دیا. اب سننے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے سائنس کی, اور کوئی مولوی کہہ دے کہ ہماری کتابوں میں پہلے لکھا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے لکھا ہے تو آپ نے پہلے بتایا کیوں نہیں. جب کوئی چیز مغرب کی دنیا نے بتا دی تب آپ کتاب کھول کے آ گئے کہ یہ ہمارے یہاں پہلے بھی. تو یہ کام تو ہمارے سائنسدانوں کا, ہمارے نوجوانوں کا, جن کی زندگی یہی. اب مثلا پینوں کی طرف پر آج کل کتنے ریسرچ ہو رہی. اگر انسان اسی چیز کی پہلے تحقیق کر دیتا تو یقیناً یہ شرف مسلمانوں کو مل جاتا. تو وہ یہ بتا دیتے کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے پیلو جو آج دنیا پکار رہی اس کا کتنا فائدہ اسلام نے بتایا. یہ جیسے ابھی میں نے کہیں پہ حال ہی میں کہیں ریسرچ پڑھی, لیکن میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, لیکن اتنی کہ آج میری تقریر اور مسائل جڑے جڑے آپ تک چلے گی. حال ہی میں نے کہیں پہ ایک ریسرچ پڑھی کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی جوتا پہننے میں اس بات کا خیال کرے پہلے سیدھا پیر جوتے میں ڈالے اور اس کے بعد الٹا پیر اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پیر نکالے اور پھر سیدھا پیر, تو گردے کی بیماریوں سے اس کو گردے اور چلی کی تکلیف سے اسے کافی حد تک نجات مل جاتی. جو میں نے کسی مغربی دنیا کے رسالے میں پڑھی تھی بات. اب ہمارے یہاں کا مستحب تو ہمیشہ سے, لیکن وہ کہیں پہ کسی ریسرچ کے دوران یہ جملہ میری نگاہ سے گزرا تھا سرفری طور پر کسی خبر کہ چلی کا درد اور گردے کے درد کا خاصا بہترین علاج اس ایکسرسائز کو بتایا گیا. اور ہمارے یہاں دیکھیے 1400 سال سے مستحب, مگر اس اعتبار سے کس آدمی نے غور کیا ہوگا. میں اپنے موضوع پہ واپس آ جاؤں کہ مستحبات کے اندر دوسرا مستحب ہے کہ مسواک ضرور کی جائے. اس میں سب سے بہتر ہے کہ پیلو یا آراج یعنی پیلو کی لکڑی کی مسواک ہو. بہرحال اگر وہ نہ ہو یا اس کے کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو یا اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, تو کم سے کم مستحب حاصل کرنے کے لیے انگلی کو دانتوں پہ پھیر لیا جائے, یہ دوسرا مستحب. مستحب نمبر 3, اور یہ مستحب اس میں ذرا علماء کو تھوڑا اختلاف ہے. بہرحال موجودہ مراجع یعنی دو بڑے مجتہدین کہتے ہیں کہ تیسرا مستحب یہ کہ وضو کا برتن جس سے انسان پانی لے گا وہ انسان کے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس طرح سے انسان وضو کرے کہ وہ جس چیز سے بھی پانی لے رہا, وہ برتن ہو یا نل ہو, وہ انسان کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے. البتہ آغائے مرشی نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں, روایات سے یہ برتن کی بات ثابت نہیں ہو رہی, وہ اگلا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے جو ابھی آنے والا. خیر ہمیں تو چونکہ آغائے کوئی اور خمینی کا مسئلہ دیکھنا, وہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ کہ انسان اس طرح سے بیٹھے, یہ تو بیٹھنے کا طریقہ ہو گیا, اس طرح سے بیٹھے کہ وہ برتن یا وہ چیز سے جس سے پانی مل رہا ہے وہ اس کے سیدھے ہاتھ سے جائے, یہ مستحب نمبر 3. مستحب نمبر 4 وہی ہے کہ جس پہ ہمارے یہاں الحمدللہ عمل ہو رہا, اور وہ یہی ہے کہ جسے آغا مرشی نے کہا کہ اصل مستحب یہ 3 نمبر والا نہیں, وہ یہ ہے کہ انسان آزائے وضو سے پانی ہمیشہ سیدھے جلدوں میں لے کے ڈالے. وہ جو حدیث پیغمبر اسلام کی کہ ہر بہترین کام کے لیے سیدھا ہاتھ اور ہر پست کام کے لیے الٹا ہاتھ بنایا گیا. ایک حدیث ہے ہمارے یہاں کہ جو زیادہ فضیلت والے اور ثواب والے اور اچھے کام ان کے لیے سیدھا ہاتھ, اور جو پست کام ہیں وہ بھی ضروری انسانی زندگی کے لیے, لیکن وہ ذرا پست ہیں, نچلے درجے کے ہیں, گھٹیا درجے کے لیے ان کے لیے الٹا ہاتھ. اس اعتبار سے وضو جو کہ طہارت حاصل کرنا ایک اچھی چیز, اس کو سیدھے ہاتھ سے انسان انجام دے, سیدھے جلدوں میں ہمیشہ پانی لے, لیکن یہ مستحب واجب نہیں. اگر آپ الٹے چلو میں بھی پانی لے کے وضو کرتے ہیں کوئی بات نہیں, دونوں ہاتھوں میں یا دونوں چلوں میں ایک ساتھ پانی لے کے وضو کرتے ہیں کوئی بات نہیں, غلط نہیں. دونوں چلوں میں ایک ساتھ پانی بھی لیا جا سکتا ہے, الٹے چلو میں بھی پانی لیا جا سکتا, لیکن مستحب یہ ہے کہ ہمیشہ وضو میں سیدھے چلو میں پانی لیا جائے. یہاں تک کہ اگر سیدھا ہاتھ دھونا تب بھی پہلے سیدھے چلو میں پانی لے کے پھر اسے الٹے ہاتھ میں ڈال کر سیدھے ہاتھ میں ڈالیں. باہر کیونکہ سیدھا ہاتھ تو سیدھے چلو سے نہیں دھل سکے گا, الٹے ہی چلو سے لینا پڑے گا, لیکن ثواب کی خاطر لے باہر پہلے سیدھے چلو میں پھر اس کو الٹے ہاتھ میں ڈال دیں, تاکہ یہ کہا جا سکے کہ دھونے کا اسٹارٹ اور آغاز سیدھے ہاتھ سے ہوا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ آغا مرشی فرماتے ہیں کہ وہ برتن کا مسئلہ نہیں, اصل مسئلہ یہی ہے, برتن کا مسئلہ غلط صحیح نہیں, لیکن خیر ادھر سے بارش تو نہیں ہو رہا کہ ہم استدلال میں جائیں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے, کہ چوتھا مستحب ہو گیا موجودہ مراجع کے نزدیک. پانچواں مستحب یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھو. اب اگر انسان پیشاب کرنے کے بعد وضو کر رہا یا نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کر رہا تو اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں تک ایک مرتبہ دھونا مستحب, اور اگر پہ آنے سے فارغ ہو کر وضو کرنے آیا ہے تو بٹوں کا دو مرتبہ ہاتھ دھونا مستحب، کیونکہ ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ بہرحال وضو شروع کرتے وقت ہمیشہ دو ہی مرتبہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. جس اعتبار سے اس مسئلے کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا ماجرے میں، لیکن اصل مستحب کیا ہے کہ ہمیشہ دو مرتبہ ہاتھ نہیں ہونا. اگر وضو سے پہلے جو آخری نجاست تھی وہ پیخانے کی تھی اور اس کے بعد وضو کر رہے ہیں تو دو مرتبہ ہاتھ ہونا ہے گٹھوں میں، لیکن اگر پیشاب سے فارغ ہو کے وضو کرنے آ رہے ہیں یا نیند سے سو کے اٹھتے ہیں اور وضو کرنے آ رہے ہیں تو دو مرتبہ دھونا مستحب نہیں ہے، ایک مرتبہ مستحب. البتہ دو مرتبہ دھونے تو حرام یا گناہ نہیں، لیکن اس میں مستحب ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ ایک ایسے ہی پانی ہو گیا جو اسلام میں مستحب نہیں ہے اور حرام بھی نہیں. یہ پانچواں مستحب ہے کہ پیشاب اور نیند کے بعد وضو کرنے میں ایک مرتبہ اور پیخانے کی نجاست کے بعد وضو کرنے میں دو مرتبہ پہلے ہاتھ گٹھوں تک دھو جائے. اس کے بعد چھٹا اور ساتواں مستحب، چھٹا مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ منہ میں پانی ڈالا جائے. اچھا، اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ تین مرتبہ کلی کی جائے، اور وجہ یہی ہے کہ جو اصل مستحب ہے اس کے لیے اردو کے پاس کوئی صحیح لفظ نہیں، لیکن اصل مستحب کلی کرنا نہیں. کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کے پھر اسے باہر پھینکا جائے. مستحب ہے تین مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا، چاہے پھر اس کو ہم پی دیں تب بھی وہ مستحب کہلائے گا، کیونکہ کلی کا لفظ یا کلی کا مطلب روایات میں نہیں پایا جاتا. تو تین مرتبہ کلی کرنا، بلکہ تین مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا، پھر چاہے اس پانی کو پھینک دیں تب بھی صحیح ہے، پی لیں تب بھی صحیح. تو چھٹا مستحب ہوا تین مرتبہ انسان منہ میں پانی ڈالے. اچھا، اب اس میں بھی ایک اختلاف ہے علماء میں، چھوٹے چھوٹے اختلاف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی 200 سال سے ایک مسئلہ چلا رہا ہے، آج کون سا مسئلہ اختلاف کر رہا ہوں، تین مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا. ایک اختلاف یہ کہ یہ تین مرتبہ پانی ڈالنے کے لیے تین مرتبہ چلو لینا پڑے گا، یا یہ کہ نہیں پانی تو ایک ہی چلو ملے گی اور اس ایک چلو کو تین ٹکڑے کر کے منہ میں ڈالیں گے. ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں آگے مرشی کا یہی نظریہ ہے کہ تین چلو مختلف نہیں ہے اسلام، منہ میں پانی تین دفعہ ڈالنا ہے مگر ایک چلو میں لینا، ایک چلو میں لینا ہے، زیادہ پانی کا دیا یا ویسٹیج بھی اسلام نہیں چاہتا، اور وہ ایک چلو کو تین ٹکڑے کر کے منہ میں ڈالنا پڑے گا مستحب کے لیے. ویسے واجب تو کچھ بھی نہیں، حرام تو کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال آگاہ خود اور خمینی کا نظریہ یہ کہ منہ میں تین دفعہ پانی ڈالنا مستحب، چاہے آپ تین الگ الگ چلو ڈالے یا ایک ہی چلو کو تین ٹکڑے کر کے، پہلے تھوڑا پانی لیا پھر فوراً دوسرا پانی لیا پھر فوراً تیسرا پانی، لیکن پانی وہی چلو میں ہونا چاہیے، نل سے نل. یہ مستحب، یہی پورا مسئلہ اور بحث ساتویں مستحب میں آتی. مستحب نمبر 7، ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالنا، اور وہ بھی آگاہ کوئی اور خمینی کا نظریہ یہ کہ چاہے آپ تین مرتبہ پانی لے کے ناک میں ڈالیں یا ایک چلو پانی آپ نے لے لیں، بس آپ نل سے یا لوٹے سے ہٹا لیا اپنے ہاتھ کو اور پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ناک میں اس طرح ڈالا کہ ایک چلو میں تین ٹکڑے ہو کے پانی ناک میں پہنچ جائے. لیکن بعض مراجے کہتے ہیں کہ یہی طریقہ مستحب ہے، تو تین چلو لینا مستحب نہیں. یہ ہو گئے 7 مستحبات. مستحب نمبر 8، مستحب نمبر 8 تھوڑا پہلے آ جاتا تو زیادہ اچھا رہتا ترتیب کے اعتبار سے. مستحب نمبر 8 یہ جو ہمارے یہاں ویسے رائج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مستحب رائج ہے، وہ یہ ہے، اور خصوصاً آج جو نل نل کا سسٹم آ گیا تو یہی رہی گیا، وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر مستحب یہ کہ انسان پانی لے کے ہاتھوں پہ ڈالے یا چلو میں ہاتھوں کو پانی میں داخل نہ کرے. جیسے وہ وضو خانے کے جس میں تالاب بنے ہوتے ہیں اس میں بھی دو طریقے ممکن ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں پانی میں اس کے بعد وہاں سے پانی نکالتے ہیں، یا یہ کہ ہاتھوں کو پانی میں لے جاتے ہیں. غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وضو غلط نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں، لیکن مستحب یہ کہ بجائے اس کے کہ ہاتھوں کو پانی میں داخل کیا جائے پانی کو ہاتھوں کے اوپر ڈالا جائے، جو ہمارے یہاں تقریباً ہر جگہ رائج ہو گیا، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں جانا بیکار. یہ ہو گیا 8واں مستحب. 9واں مستحب وہ تھوڑی تفصیل چاہے گا کیونکہ بڑی غلط فہمی پیدا کرنے والا مسئلہ. 9واں مستحب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو دھوتے وقت مستحب یہ ہے کہ پانی اوپر ڈالا جائے. اب دیکھیں یہ کنفیوز کر دینے والا مسئلہ کہ بھائی آج تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ چہرے اور ہاتھ کو اوپر ہی سے دھونا واجب ہے, اوپر سے نیچے نیچے جو پر نہیں دھو سکتے. اور یہ مستحب بیان کیا جا رہا کہ نواں مستحب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ پر پانی کو اوپر ڈالا جائے, یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ کہ لازم نہیں, آپ چاہیں تو ہاتھ دھوتے وقت پانی بیچ ہاتھ میں بھی ڈال سکتے, چہرہ دھوتے وقت پانی کو ناک میں بھی ڈال سکتے. یہی اس چیز کی وضاحت ضروری ہے, البتہ اس کی مکمل وضاحت بعد میں آئے گی جب چہرہ اور ہاتھ دھونے کا طریقہ آئے گا. یہ ذہن رہتی ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں. واجب تو بہرحال یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے دھویا جائے, لیکن پانی کہاں پہ ڈالے؟ مثلا آپ نے ناک میں پانی ڈالا, اس کے بعد اس پانی کو اوپر لے اور دھوتے وقت یہ نیت کی کہ میں چہرے کو اوپر سے نیچے دھو رہا ہوں. یہ مستحب کہ پانی بھی اوپر ہی ڈالا جائے, یہ زحمت نہ کی جائے کہ پانی کو پہلے نیچے ڈالے پھر اس کو اوپر لے جائے اور پھر نیت کریں کہ اب میں دھونا شروع کر رہا ہوں. لیکن یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں رائج ہوتا کہ بجائے اس کے کہ پیشانی پر جہاں بالغ رہیں گھووں کے قریب انسان پانی ڈالتا ہے, پھر ہاتھ کی مدد سے اس کو اوپر لے جا کے پھر اوپر سے نیچے دھونا شروع کرتا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے اسلام, کوئی حرج نہیں. اگر ایسا بھی کوئی آدمی کرے تو حرج نہیں. کیا یہ کہ ہاتھ بیچ ہاتھ پہ پانی ڈال اس کے بعد اس پانی کو ہاتھ ہی کی مدد سے اوپر لے گا, مگر یہ نیت یہی ہے دل میں یہی ہے کہ ابھی میں نے دھونا نہیں شروع کیا, اوپر لے گئے اس کے بعد اوپر سے نیچے ہاتھ لائے اب میں نے وضو کرنا شروع کیا. تو یہ بالکل جائز, کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن مستحب یہ کہ پانی بھی وہی اوپر ہی سے ڈالا جائے کہ جہاں سے دھونا, یہ مستحبات میں سے ایک مستحب ہے, نواں مستحب ہے. دیکھیے بڑا پانی کو جب اس مسئلہ, اور میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ اصل میں بعد میں آنے والا مسئلہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے دھونا واجب ہے, مگر کس طرح واجب ہے, اس کا معیار کیا ہے, کس طرح ہم کہیں گے کہ اوپر سے نیچے دھویا. ابھی اتنا ہی کافی کہ ہاتھ اور چہرے کو اوپر سے نیچے دھونا واجب, مگر پانی کو اوپر ڈالنا واجب نہیں. پانی نیچے بھی ڈالا جا سکتا, لیکن مستحب یہ ہے کہ پانی بھی اوپر ہی ڈالا جائے. مستحب نمبر 9 مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے مستحب نمبر 10. مستحب نمبر 10 یہ بھی بہت مشہور مسئلہ ہمارے یہاں, اگر اس میں بھی آ گئے مرشی وغیرہ کا اختلاف. مستحب نمبر 10 یہ چہرے کی بات تھی, اب آئیے ہاتھوں کی بات. 10واں مستحب یہ کہ انسان مرد اگر ہے تو پہلی مرتبہ وہ اگر ہاتھ دھوئے تو کونی کی طرف سے دھو, اور کونی کی طرف سے دھوتا ہوا یہ ہاتھ کے اندر کے حصے کی طرف آ جائے, اور جب دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ دھوئے گا تو پھر اندر کی طرف پہلے پانی ڈالے اور دھوتا ہوا باہر کی طرف جائے. مرد کے لیے مستحب یہ کہ ہاتھ دھونے میں پہلی مرتبہ کونی سے پانی ڈال کے دھونا شروع کرے اور بعد میں اندر کے حصے میں آئے, اور جب دوسری مرتبہ وہ دھو رہا تو پھر یہ ہے کہ پہلے الٹے اندر کی طرف سے پانی ڈالے اور پھر دھوتا ہوا کونی کی طرف جائے, اور اگر ایک ہی دفعہ دھو رہا ہے ہاتھ تو بہرحال مستحب یہی ہے کہ وہ اس کو کونی کی طرف سے دھونا شروع کرے. اور عورت کے لیے مسئلہ برعکس ہے, یعنی عورت کے لیے مستحب یہ کہ اگر ہاتھ دھو رہی ہے ایک ہی مرتبہ تو اندر کی طرف سے دھونا شروع کرے جہاں ہاتھ دھوتا اور دھوتے دھوتے باہر کونی کی طرف سے, اور اگر دو دفعہ دھو رہی ہے تو پہلی مرتبہ اسی طریقے سے دھوئے گی, دوسری مرتبہ کونی کی طرف سے پانی ڈال کر پھر اندر کی طرف لے کے آئے گی. البتہ یہ موجودہ مراجع کوئی آپ کو میں نہیں رفت ہوا, باقی مراجع کہتے ہیں کہ نہیں دونوں دفعہ دھونے کا ایک ہی طریقہ, کہ مرد کے لیے دونوں دفعہ مستحب ہے کہ کونی سے شروع کرے اور بعد میں اندر کی طرف آئے, اور عورت کے لیے دونوں دفعہ مستحب ہے کہ ہاتھ کے اندر کی طرف سے دھونا شروع کرے اور کونی پہ جائے. خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ پیچیدگی میں ہم کیوں پڑھیں کہ بہرحال ہاتھ دھوتے وقت مرد اور عورت کا مستحب الگ ہو گیا. مرد کو کونی سے شروع کرنا ہے اور عورت کو ہاتھ کے اندرونی حصے سے شروع کر کے کونی تک ختم کرنا. یہ ہو گیا تھا مستحب نمبر 10. مستحب نمبر 11. مستحب نمبر 11 یہ ہے کہ انسان وضو کے دوران اپنے اعضاء پر ہاتھ ضرور پھیرے. یہ مستحب ہے, واجب نہیں. جو اکثر غلط فہمی ہے کہ نہیں وضو میں ہاتھ تو ضرور ہی لگانا, یہ مستحب ہے واجب نہیں. واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ آپ اس طرح پانی ڈالے کہ اعضاء وضو پہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. اب اگر آپ براہ راست لوٹے یا پائپ کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ اس طرح ڈالتے تو بغیر ہاتھ لگائے ہر جگہ پانی پہنچ گیا, بالکل ٹھیک. آپ اگر پرنالے یا بارش یا شاور کے نیچے چہرہ اس طرح سے رکھ لیتے کہ وہ جو بارش کا یا پرنالے کا یا شاور کا پانی گر رہا ہے وہ اوپر سے نیچے آپ کے پورے چہرے کو دھو لیتا, یعنی ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے بغیر ہاتھ لگائے. تو ٹھیک, یہی مسئلہ ہاتھوں کا کہ نل کھول کے اگر آپ نے ایک مرتبہ کونی سے لے کر انگلیوں تک اپنے ہاتھ کو گھما پھرا کے اس طرح سے نل کے نیچے سے کھینچا کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو آپ کا وضو تو ہو گئے بغیر ہاتھ لگائے. لیکن مستحبات میں سے ایک مستحب یہ کہ انسان کے اعضائے وضو پر چاہے بغیر ہاتھ لگائے پانی پہنچ بھی چکا ہو کے بعد تین چار ایسے مستحبات ہیں جن کا تعلق کچھ دعاؤں سے ہے کچھ اعمال سے. بارہواں مستحب یہ ہے کہ حد الامکان چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کو کھلا رکھا جائے. جس طرح نماز کے اندر آنکھیں کھلے رکھ کے نماز پڑھنے کا ثواب اس سے زیادہ, آنکھیں بند کرنے کا ثواب کم, البتہ صحیح ہے. اسی طرح وضو چہرہ دھوتے وقت, البتہ ہاتھ دھوتے وقت آنکھیں بند کرنے تو کوئی بات نہیں, مسا کے وقت آنکھیں بند کر لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن چہرہ دھوتے وقت اکثر انسان مستحب یہ کہ انسان آنکھوں کو کھول کے اپنا چہرہ دھو, اس کا ثواب زیادہ. اور اس میں بھی حکمتیں ہیں اسلام. یہ بارہواں مستحب. تیرہواں مستحب اس کے بعد یہ آیا کہ پورے وضو کے دوران انسان کی توجہ رہے وضو کی طرف, پورا ذہن لگا رہے وضو کی طرف. واجب تو نہیں ہے, انسان دنیا بھر کی باتیں سوچ سکتا, لیکن جس طرح نماز کی توجہ کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے اسی طرح وضو میں بھی توجہ کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے. چودہواں مستحب یہ ہے کہ وضو شروع کرتے وقت جب پہلی دفعہ پانی لے رہے تو تسمیہ ضرور پڑھیں. تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام, کم سے کم بسم اللہ ضرور کہیں, اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو اور اچھا, اور اگر بسم اللہ ہے و باللہ ہے وللہ الاسماء الحسنی وہ جو پوری دعا ہے وہ پڑھیں تو ثواب اور زیادہ, لیکن کم سے کم تسمیہ کا مختصر ترین ٹکڑا بسم اللہ, یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. شروع وضو وضو شروع کرتے ہو. پندرواں مستحب جس سے پوری تقریر ہوگی وہ یہ ہے کہ وضو کے ہر ہر عمل کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں اسلام میں, جو آپ کو توضیح المسائل میں بھی مل جائیں گی, کہ ہاتھ دھوتے وقت الگ دعا, اور منہ میں پانی ڈالتے وقت الگ دعا, اور ناک میں پانی ڈالتے وقت الگ دعا, اور چہرے کی الگ دعا, اور ہاتھوں کی الگ دعا, اور مسا کی الگ دعا. پندرواں مستحب یہ ہے کہ دوران وضو یہ دعائیں ضرور پڑھی جائیں. تو چودہواں مستحب وضو شروع کرنے سے پہلے پانی ڈالتے وقت اللہ کا نام, پندرواں مستحب پھر پورے وضو کے دوران دعا. اس پندرہویں مستحب کی پابندی سے تیرہواں مستحب کو سبق حاصل ہو سکتا کہ انسان کی توجہ وضو میں ہو جائے گی اگر دعائیں پڑھ رہا. اور وہ دعائیں کیا ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اب تو وقت نہیں رہا, بعد میں شاید آئندہ ہی جمعے کو تھوڑی گفتگو کرنا پڑے. سولہواں مستحب یہ ہے کہ وضو ختم کر کے انسان سورہ بدر یعنی انا انزلنا کا سورہ پڑھے, یہ اختتام وضو کا. اور سترواں مستحب بھی اختتام وضو پر کہ وضو مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے. تو وضو شروع کرنے سے پہلے کی ایک دعا ہے, دوران وضو کی ایک دعا ہے, وضو ختم کر کے دو دعائیں, کیونکہ یہ دونوں تو قرآن کے سورے سورہ بدر اور آیت الکرسی. یہ سترہ مستحب آپ نے سنے. اب آئیے اس اٹھارہویں مستحب پر جس میں آیت اللہ قلی اور خمینی میں اختلاف ہے. آیت اللہ قلی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے, مگر ایسا مستحب ہے کہ جس میں بھی بہرحال احتیاط کے خلاف کچھ باتیں ہیں ابھی سنیں گے. اور آیت اللہ قلی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب نہیں ہے, فقط جائز ہے. وہ مشہور مسئلہ, بہت ہی مشہور مسئلہ, لیکن کہ آخری مستحب ہے اس لیے آج میں اس کو مکمل کر دوں تاکہ مستحبات وضو کے مکمل گفتگو ہو جائے. اٹھارہواں اور آخری مستحب جو اپنے طریقے کے مطابق تو بیچ میں آنا چاہیے تھا لیکن اس کے اختلاف کی وجہ سے اس کو میں آخر میں لایا ہوں, وہ یہ ہے کہ چہرہ سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ کم سے کم ایک مرتبہ دھونا تو واجب, اس کے بغیر تو وضو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ چہرہ ایک مرتبہ دھونے کے بعد ہم ایک مرتبہ اور دھو لیں؟
ہاتھ دھونے کے بعد ایک مرتبہ اور دھو لیں یا یہ اختیار نہیں. یہ ہے مسئلہ. اب موجودہ دونوں بڑے مشتہرین یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چہرہ اور سیدھا ہاتھ, سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ, یعنی جو اعضاء غسل ہے دھونے والے اعضاء, ایک مرتبہ دھونا تو ان کا واجب اور ضروری, اور تین مرتبہ دھونا حرام. اگر تیسری مرتبہ کسی نے چہرہ دھو لیا یا الٹا یا سیدھا ہاتھ دھویا تو اس نے حرام کیا, اور اگر تیسری مرتبہ دھونے کے نتیجے میں جو پانی ہاتھوں پہ لگا اسی پانی سے مزہ بھی کیا ہے تو وضو باطل بھی, یہ حرام بھی ہے اور وضو بھی غلط. لیکن اگر تیسری مرتبہ جو دھویا گیا مزہ میں وہ پانی استعمال نہیں ہوا, اس طرح دھویا کے مزہ میں وہ پانی استعمال نہیں ہوا تو حرام کا گناہ ملے گا مگر وضو صحیح رہے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں مسا یا پہلی دفعہ دھونے والے پانی سے ہو یا دوسری دفعہ, تیسری دفعہ دھونے والے پانی سے اگر مسا ہوا تو وضو غلط بھی ہے باطل بھی, اور حرام بھی ہے اور باطل بھی. تو پہلا اور تیسرا تو بات بالکل واضح ہے, پہلی دفعہ دھونا تو لازم ہے اس کے بغیر وضو کیسے ہوگا, تیسری مرتبہ دھونا حرام, اور اگر مسا اس پانی سے ہوا تو وضو باطل بھی. اب بات آتی ہے دوسری دفعہ دھونے کی, پہلی دفعہ تو واجب, تین دفعہ دھو لیں گے تو حرام, لیکن اگر دو دفعہ دھوئیں تو کیا مسئلہ ہے؟ آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ دوسری دفعہ دھونا مستحب, یہ مستحبات میں 18واں مستحب, یعنی ایک دفعہ چہرہ دھویا تو آپ نے وضو کا واجب حاصل کر لیا, ایک مرتبہ اور چہرہ دھو لیں تو ثواب بڑھ جائے گا, اور تیسری مرتبہ دھوئیں گے تو گناہ مل جائے گا. لیکن آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک دفعہ دھونا واجب, دوسری دفعہ دھونا مستحب نہیں ہے, جائز, حرام بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں, نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ, جائز ہے. تیسری دفعہ دھونا بہرحال حرام ہو جائے گا. تو آیت اللہ خمینی کے نزدیک چہرے اور ہاتھوں کا دو دفعہ دھونا کیونکہ مستحب نہیں ہے اس لیے مستحبات وضو 17 میں ختم ہوگا, اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک کیونکہ چہرہ اور ہاتھ دو دفعہ دھونا مستحب ہے اس لیے 17 پہلے والے مستحبات اور یہ 18واں. البتہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یہ سب دھونا اس وقت کہلائے گا, اس کا تعلق چلوؤں سے نہیں, جب ایک مرتبہ پورا ہاتھ دھل گئے, چاہے 10 چلو لگے یا 20 لگے یا 50 لگے یا 100 لگے, جب تک کہ ہاتھ پورا نہیں دھلتا ہے وہ ایک دفعہ میں مانا جائے. جب پورا ہاتھ دھل گیا پھر جو دوسرا چلو ہاتھ ڈالیں گے وہاں سے دوسری دفعہ شروع ہوگا. تو آیت اللہ خمینی کا مسئلہ ذرا تفصیل چاہتا کہ بھائی کتنے چلو ڈال سکتے ہیں, کیا ایک ہی چلو ڈالنا لازم ہے, وہ ذرا تفصیل چاہتا, لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا جب ہاتھ دھونے کا طریقہ بیان ہو رہا ہو, ابھی فی الحال مستحبات میں اتنا ہی مسئلہ کافی. لیکن آیت اللہ خمینی کے مسئلے میں بھی ذرا کچھ بحث, آگے خمینی کا مسئلہ تو ختم, ایک دفعہ دھونا واجب چہرے اور ہاتھوں, دو دفعہ دھونا کوئی ثواب نہیں فقط جائز کام, تین دفعہ دھونا حرام, آگے خمینی ایک دفعہ دھونا واجب, دوسری دفعہ مستحب, تیسری دفعہ حرام. البتہ دوسری دفعہ مستحب جو اس میں بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ تین دو دفعہ نہ دھویا جائے, الٹا ہاتھ دو دفعہ نہ دھویا جائے, الٹا ہاتھ ایک ہی دفعہ دھویا جائے, اور اگر سیدھے ہاتھ کو مسا میں استعمال نہیں کرنا تو اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ دھویا جائے. لیکن یہ خیر کافی پیچیدگی ہو جائے گی, اس لیے اتنا کافی آگاہ خوری کے نزدیک بھی چہرہ اور ہاتھ سیدھا ہاتھ کو دو دفعہ دھونا مستحب, الٹے ہاتھ کو دو دفعہ دھونا خلاف احتیاط ہے, اس سے آپ پرہیز کریں شاید اس سے ثواب نہ ملے. بڑی پیچیدگی ہو گئی, یہیں پہ بات ختم ہو گئی کہ 18 مستحبات وضو اسلام نے بتائے ہیں جن کی تفصیلات آپ نے سن لی. البتہ ان میں سے ایک یعنی مستحب نمبر 15 جو ہے وہ ابھی تھوڑی وضاحت چاہتا کہ دوران وضو دعائیں پر وہ کون سی دعائیں, اگر یہ توضیح میں ہے لیکن یہ درد اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ جو چیز توضیح میں ہے اس کو نہ بتایا جائے, اس لیے وہ دعائیں جو باقی رہتی ہیں اس کے ساتھ پھر وضو کے کچھ اور مسئلے آئندہ تقریر میں آئیں گے. یہ اعلان شروع میں ہو چکا ہے کہ حج کی تاریخیں مقدم ہو جانے کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ ماہ شوال ہی میں ہمارا یہ درد ختم ہوگا. آج رمضان کے بعد پہلا درس ہے, آئندہ رمضان کے بعد آخری درس ہوگا اور پھر حج تک کا وقفہ ہو جائے گا. اس اعتبار سے وضو کے واجبات تو شروع نہیں ہو سکتے, واجبات کے وضو اتنے اہم ہیں کہ جب میں شروع کروں گا تو مسلسل. مستحبات آج مکمل ہو گئے, مکروہات 8 اپریل یعنی 20 شعبان کی تقریب میں مکمل ہوئے تھے, اب ایک بحث بچتی ہے کہ اسلام میں مستحب وضو کون کون سے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تقاریر اور مجالس تو بہت زیادہ ہوتی رہتی، جب اس قسم کے وقفوں کے بعد مختصر موقع ملتا ہے درس کا تو مسائل پر ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی. چنانچہ آئندہ بھی 40 منٹ مسائل اور 20 منٹ تقریر ہوگی، اور یہ سلسلہ ربیع الاول تک چلتا رہے گا، مسائل زیادہ تقریر کا. ربیع الاول سے کیونکہ پھر انشاءاللہ شعبان تک باقاعدگی رہے گی، پھر وہی آدھے آدھے گھنٹے کے دو حصے ہو جائیں گے درس سے. مسائل کا حصہ آج مکمل ہوا، اس سے پہلے کہ آج کے عنوان پر تقریر شروع کی جائے، درود بھیجتے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. سورہ مائدہ آیت نمبر 43، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، تین مسلسل آیتیں، اور تینوں آیتوں کا آخری جز وہی ہے کہ جس کی آپ نے تلاوت سنی، البتہ ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. پہلی 43 آیت، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. 44 آیت یہی، فاولئك هم الظالمون. 45 آیت یہی، فاولئك هم الفاسقون. تین نام دیے ہیں پروردگار نے ایک گروہ کو. ہمارا عنوان تھا گناہان کبیرہ. گناہان کبیرہ میں 5 یا 6 گناہ بیان ہو چکے. ترتیب کے اعتبار سے اب اس گناہ کی باری وہ ذرا زیادہ وقت چاہتا، یعنی قطع رحم، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک ایسے گناہ کو کہ جو تقریباً 34ویں 35ویں نمبر پر ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا. اور اس گناہ کا نام اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی چلا. یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ، ایک حکم خدا آ گیا کہ یہ ہے واجب، یہ ہے مستحب، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے حرام، ہم اس کے مقابلے میں اپنی رائے دینا شروع کریں. چنانچہ یہ جو آیتیں آپ نے سورہ مائدہ کے پڑھی، اگرچہ ان کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت سے کہ یہود اور عیسائیوں کے سامنے دین خدا آ گیا، وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ چلا رہا ہم تو اس پہ عمل کریں گے، لیکن قیامت تک رہنے والے قرآن یہودی اور عیسائیوں کا نام لے اصول قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو آدمی وہی غلطی کرے جو یہود اور عیسائی کر رہے ہیں، وہ اس آیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا. آیت کا ترجمہ کیا؟ من لم یحکم، وہ آدمی جو فیصلہ نہیں کرتا. کس طریقے سے؟ بما انزل اللہ، اللہ نے جس چیز کو نازل کیا ہے اس سے فیصلہ نہیں کرتا. اللہ نے اسلام، شریعت، قرآن اور سنت کو نازل کیا، اس سے فیصلہ نہیں کرتا. فیصلہ کس سے کر رہا ہے؟ ہم اپنی عقل لگائیں گے، ہم اپنے رسم و رواج لگائیں گے، ہم اپنے خاندان کا طریقہ لگائیں گے. ہم تو آج تک یہ دیکھتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پہلی آیت میں آیا کہ یہ لوگ کافر، دوسری آیت میں یہی آیت دوہرا تھا کہ جو اللہ کی نازل کیے ہوئی شریعت کے مقابلے اپنی رائے داخل کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم. اور تیسری آیت میں آیا کہ یہ لوگ فاسق. اس گروہ کو خدا نے تین نام دیے، یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق، جو حکم خدا کے آگے اپنی مرضی کو داخل کر رہے ہیں. اور پھر مسلسل روایتوں میں مذمت آ رہی، یہ تو آیتیں، مسلسل روایتوں میں مذمت آ رہی کہ انتہائی بدترین گناہ انجام دے رہا ہے وہ آدمی جو بغیر سوچی اور سمجھے اسلام اور شریعت کے طے شدہ مسئلے کے آگے اپنی رائے استعمال کر رہا. اگرچہ قرآن نے ان تین آیتوں کے علاوہ بھی کئی مقام پر مذمت کی، چنانچہ وہ آیت کہ جس میں اس آیت میں تو کہا گیا کہ یہ ظالم، لیکن اگلی آیت ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک تو ہوتا ہے ظالم اور ایک ہے اظلم. کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ عربی زبان میں بھی انگریزی کی طرح سے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سب سے بڑا ظالم، اور جو عربی زبان کی سپرلیٹو ڈگری وہ اکبر کے وزن پہ آتی مرد کے لیے، اور کبرا کے وزن پہ آتی ہے عورت کے لیے. اکبر سب سے بڑا، اکبر سب سے چھوٹا، اسدب سب سے سچا، اکبر سب سے زیادہ صبر کرنے والا، اسدب سب سے زیادہ صادق، اسدب الصادقین آپ سنتے. اسی طرح اظلم،
ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. اب قرآن کہہ رہا ومن اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ، اس سے بڑا ظالم اور ہو کون سکتا؟ نہایت سوالیہ ومن اظلم، سب اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے بغیر علم. معلومات نہیں، اکثر ہمارے یہاں لوگ ہیں بھائی فلاں چیز تو قرآن میں لکھی، فلاں چیز تو پیغمبر نے بتائی، آج تک نہ قرآن دیکھا نہ حدیث دی، کب سے کہہ دیا کہ یہ خدا نے کہا. تو قرآن کہہ رہا سب سے بڑا ظالم وہ، سوال کر رہا ہے اس سے بڑا ظالم ہے تو جو بغیر معلومات کے، لفظ ہے بغیر علم، معلومات نہیں ہے، بغیر معلومات کے اللہ کے نام سے کوئی بات منسوخ کرتا، یہ سب سے بڑا ظالم. اور وہ انسان کی جس کے پاس معلومات آ جاتی پھر بھی کہتا ہے کہ میری رائے تو یہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ ظالم. اور حدیثوں میں پھر متواتر مذمت آئی، کبھی یہ کہا گیا من افتا بغیر علم فقد کفر، جس نے بغیر معلومات کے کسی مسئلے میں فتویٰ دے دی وہ کافر ہو گیا. کبھی کہا گیا کہ من افتا بغیر علم فلیبتغوا مقعدہ فی النار، جس نے بغیر معلومات کے فتویٰ دے دی اس نے جہنم میں اپنی سیٹ کو محفوظ کرا لی. کبھی یہ کہا گیا لا تجعلوا اعناقکم جسرا، خبردار اپنی گردنوں کو پل نہ بنانا لوگوں کے لیے کہ لوگ تمہاری گردن پہ قدم رکھ کے جنت میں پہنچ جائیں، اور تم اپنی گردن کو ان کے ذریعہ بناؤ. کیونکہ حدیث آ رہی کہ اگر کسی آدمی ایسے لوگوں کہ جو اس پر اچھا بھروسہ کرتے ہیں، اس میں زن کرتے ہیں، ان کے اس حسن زن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط غلط مسئلے بتا دیے تو ان لوگوں کے گناہ کا وبال اس آدمی کی گردن پہ آئے گا، وہ لوگ تو جنت میں چلے جائیں. تو بھائی کھلا آدمی تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، مقدس ہے، ایسی اچھی اچھی باتیں کہتا، اس نے تو غلط نہیں کہا ہو، ان لوگوں نے اس پر اس نے دم رکھا اور وہ تو جنت میں چلے گئے. پکڑا یہ جائے گا، گردن اس کی پل بنے گی دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی گردن پہ قدم رکھ کے جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ جہنم کے اندر اٹک رہا. اور پھر مسلسل روایتوں پر روایتیں آئیں کہ جب کسی مسئلے میں اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے آگے تمہیں کچھ بولنے کا حق نہیں. یہ تو ہو گیا گناہ کبیرہ کہ حکم خدا کے آگے اپنی رائے دینا. میں آپ کو بتا دوں آپ کی معلومات کے خاطر کہ بڑی کثرت کے ساتھ ایسے واقعات پاکستان کے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو انگریزی قانون چلا رہا اس انگریزی قانون پاکستان کے بعض علاقوں کے بارے میں یہ شامل ہے انگریزوں کے دور کہ مثلا باقاعدہ عدالت ان سے پوچھتی ہے جب جھگڑا ہو گیا دو آدمیوں، وہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت سوال کرتی ہے کہ آپ اس جھگڑے کا فیصلہ شریعت محمدیہ سے کرائیں گے یا اپنے رسم و رواج سے، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہوتی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کا فیصلہ شریعت سے کروائیں گے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کا فیصلہ اپنے رسم و رواج سے کرائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں، علاقوں کا نام لینے کی ضرورت تو نہیں، ان علاقوں میں عدالت میں جانے والے 90% مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ اپنے رسم و رواج سے کروائیں گے. باقاعدہ طور پہ یہ کہا جاتا کہ نہیں شریعت محمدیہ نہیں، جو ہمارا رواج ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. برطانیہ کی عدالتیں رواج کو بطور قانون مانتی، مثلاً میراث کا مطلب کہ شریعت محمدیہ کہتی کہ بیٹی کا حصہ میراث میں ہے چاہے بیٹے کے مقابلے میں آدھا مگر ہے. رواج کہتا ہے کہ نہیں بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جا سکتی، ورنہ جائیداد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور وہ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی. عدالت میں جھگڑا چلتا ہے تو یہی ہو پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رواج کو دیکھیں. تو یہ تو ہے بدترین گناہ کہ شریعت کے مسئلے کے سامنے انسان اپنے رسم و رواج کو لے گیا ہے، کہتے کہ ہم نہیں مانتے شریعت پر یہ تو. یہ جملہ بعض اوقات انسان کو کافر بھی بنا سکتا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ بعد میں ایک مرتبہ اور تفصیل کے ساتھ آئے گا، اس وقت اس کو بیان کرنے کی بجائے یہ کہ کسی گناہ کبیرہ میں یہ مسئلہ بھی شامل ہو جاتا کہ جو میں نے دو حدیثیں پڑھی کہ انسان ایک سے یہ کہ شریعت کا مسئلہ اس کو پتا ہو اور اس کے بعد کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے رواج کو دیکھیں، اور ایک مسئلہ یہ کہ انسان کو شریعت کی معلومات ہی نہیں، وہ اپنی ناقص و نامکمل معلومات کی بنیاد سے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتا. اور بدقسمتی سے آج کا زمانہ ایک ایسا ہی زمانہ آ گیا کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں وہ اس برادری میں زیادہ مبتلا، بے دین لوگ تو ان کو کوئی فرض ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، داڑھی کیا ہے، حج کیا، وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ دیندار لوگ بیچارے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جاتے ہیں،
جو دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے، جو معاشرے کے ماحول کو بدلنا چاہتے، مگر جو ایک بنیادی خرابی ان سے ہو جاتی کہ جو کہ مسائل کے معاملے میں اتنے طاقتور نہیں ہوتے، جبکہ بار بار یہ جملہ ہے معصومین کہ مومن کا ہتھیار اس کا علم، کتنے بچے ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بھی لوگوں اپنی غلط معلومات کی بنا پہ گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مثلا ابھی جو چند دن پہلے واقعات پیش آئے، ویسے ہی واقعات اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک ہی دن عید ہونا لازم، اگر دو دن عید ہو جائے تو کوئی قیامت آ جائے گی یا کوئی ہنگامہ ہو جائے گا یا کوئی پروردگار کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ یہ موضوعات کا مسئلہ اس میں ایک دن نہیں، ایک ہفتے متواتر عید ہو سکتی۔ ہر آدمی اپنے وظیفے میں شریف پہ عمل کر رہا، ہر آدمی کے پاس جو مسائل اور معلومات، اس کی روشنی میں اس کو اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق اس کو اپنے واجبات کی پابندی کرنا، یہ دیکھے بغیر کہ ماحول کیا بتا رہا ہے اور معاشرہ کیا کہہ رہا۔ جان کے مسئلے میں اسلام کتنا آسان حل اور طریقہ بتاتا، خصوصاً عید کا چاند، کہ اگر آپ کے نزدیک عید کا چاند ثابت نہیں ہوا تو آپ اپنے طریقے پہ عمل کرتے رہیے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب تک کہ عید ثابت نہ ہو اس وقت تک رمضان چل رہا، رمضان چل رہا ہے، آپ کو لازمی طور پر رمضان سمجھ کے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور عید ثابت ہونے کے لیے جو چار طریقے یا پانچ طریقے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ زبردستی کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ آج روزہ رکھو یا آج روزہ نہ رکھو۔ ہر آدمی اپنے وظیفہ شریف اس طرح عمل کرے گا جس کی ایک میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی عالم کا انتقال ہو رہا، یہ وظیفہ شریف ہر ایک کا الگ الگ ہوتا، کسی عالم کا انتقال ہو رہا اور اس کے وارث دین کے مسائل جاننے کی وجہ اس ایک مسئلے کو جانتے ہیں کہ وقت سے آخر مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا واجب، چنانچہ وہ اس مرتے ہوئے عالم کو قبلہ رخ کرتے ہیں۔ عالم بالکل فقرات کی کیفیت میں ہے مگر ہوش و حواس مختل نہیں ہوئے، ابھی سینسز ہیں اس کے اندر، جیسے ہی اس کے وارث اس کو قبلہ رخ لے جاتے ہیں وہ فوراً اپنے رخ پھیر لیتا، وارثوں نے پھر ٹانگ پکڑ کے گھسی کر اسے قبلہ رخ کیا، جیسے ہی تھوڑا اس نے پھر اپنے آپ کو پھیر لیا، کشمکش کا سلسلہ جاری۔ لوگ حیران ہو کے سوال کرتے ہیں وارث کی آپ کو کیا ہو رہا، ایک عالم اور ابھی ہوش و حواس ہے، اگر پاگل ہو گیا یا ہوش و حواس نہ رہے تو دوسری بات ہے۔ تو کہا کہ جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تمہارے لیے تمہارا وظیفہ شرعی ہے یعنی شرعی ذمہ داری، میرے لیے اپنی ذمہ داری، تم کو کیونکہ معلوم نہیں اس لیے تم پر واجب ہے کہ مرنے والے کو وقت آ کر قبلہ رخ کرو، اور مجھے کیونکہ معلوم کہ میری قوت ماسکا جواب دے چکی، پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہا تو تلسل پیشاب خارج ہو رہا، اور کیونکہ ابھی میرے ہوش و حواس ہیں اس لیے میں مکلف، میرے لیے حرام ہے اس حالت میں قبلہ رخ ہونا، تو میں اپنے وظیفے پہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا رہا ہوں، تم اپنی ذمہ داری پہ عمل کرو کہ مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا۔ تو حقیقت یہی کہ یہی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ضروری نہیں کہ جو شرعی ذمہ داری ہماری وہی شرعی ذمہ داری ہمارے بھائی کی، وہی شرعی ذمہ داری ہمارے باپ کی، ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق قیامت کے میدان میں جواب دہ ہوگا۔ یہ مسئلہ عقائد کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بیبا کا نہیں ہے کہ جس میں جاہل کو بتانا ضروری، یہ مسئلہ موضوعات کا۔ ایک آدمی سامنے والے ڈرنک کو شراب سمجھ رہا اور ہم اس کو شراب نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے اس کو پینا حرام، ہمارے لیے اس کو پینا جائز، اور وہ ہم کو روک بھی نہیں سکتا، اسے یہ حق نہیں کہ ہمیں روک سکے، جبکہ ہم کو پتا، ہم کو یقین ہے کہ یہ شراب نہیں ہے، تو ہمیں شرن پوری پوری اجازت اس کی حاصل۔ جان کا مسئلہ بھی موضوعات کا ایک مسئلہ، جان نظر آیا یا نظر نہیں آیا، اگر انسان حالت شک میں، انسان حالت شک میں، جتنے لوگ سوال کرتے ہیں سوال خود یہ بتا رہا ہے کہ ابھی شک کے عالم میں، کیونکہ اگر یقین اور اطمینان ہو گیا ہے تو سوال کی ضرورت نہیں، سوال خود بتاتا ہے کہ انسان شک میں ہے کہ کل کیا کرے، تو جب تک کہ شک چل رہا اس وقت تک انسان کے لیے روزہ رکھنا واجب رہتا۔ اچھا ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ارے اگر کل عید ہو گئی اور ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم تو گناہگار ہو جائیں گے، عید کے دن روزہ حرام، عید کے دن اس کے لیے روزہ حرام ہے جس کے لیے ثابت ہو کہ آج عید کا دن، اس طرح سے شراب اس کے لیے حرام اس کو پتا ہو کہ یہ شراب، ہم اس کو پانی سمجھ کے پی رہے، ہم اسے شربت سمجھ کے پی رہے، وہ ہمارے لیے حرام نہیں، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں، اس کے لیے حرام ہے جس کو پتا ہے کہ آج عید ہے پھر روزہ رکھے تو گناہ، جس کو معلوم ہی نہیں کہ آج عید وہ روزہ رکھے تو حرام نہیں، بلکہ وہ آدمی روزہ چھوڑے تو حرام، کیونکہ جب تک عید ثابت نہیں ہوتی رمضان چل رہا, یہ اسلام میں تو لازم و ملزوم مسئلہ ہے کہ عید ثابت نہیں ہوئی تو رمضان خود بخود چل رہا. اس میں ہمارے یہاں آج کل لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا, علماء کی حد تک تو شاید یہ چل جائے مگر عوام کو پتن ضرورت نہیں, کہ عید اگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو سفر پہ چلے جاتے. یہ سفر کا مسئلہ علماء کی حد تک ٹھیک, عوام کے لیے اس کی پتن ضرورت نہیں. البتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے یا حرام, یہ عید رمضان کا بغیر کسی مجبوری کے سفر کرنا صلاحیت رکھتا, عید رمضان کے بعد تو بغیر مجبوری کے گھومنے پھرنے کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے. تو اگر سفر کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ کوئی مسئلہ ضروری نہیں. صرف علماء کے لیے مسئلہ پیش آ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ عالم اگر ایسے دن میں روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں جس دن بعض علماء کہہ رہے ہوں کہ آج عید, تو علماء کا اختلاف عوام کے سامنے آ جائے اور عوام کے دل میں بدگمانی پیدا ہو, تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ پتہ نہیں آج عید نہ ہو گئی. علماء جو سفر کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں آج کیا مسئلہ, اگر شک ہے تو روزہ واجب تو بات ختم ہو. اس لیے کرتے کہ علماء کے عمل کو تو عوام زیادہ دیکھتے, آدھے عالم عید میں ہیں آدھے عالم روزے میں, تو عام عوام بہرحال کو عوام کی غلطی ہے, لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے کیا کیا جائے. تو عوام الناس کے ذہن میں غلط فہمی علماء کے بارے میں پیدا ہوتی, اس لیے وہ سفر میں جا کے روزہ توڑ کے آتے تاکہ عمل علماء عوام کو ایک جیسا لگے. وہ اس لیے سفر نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج عید ہے یا نہیں, کیونکہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں آج عید ہے یا نہیں, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آج عید نہیں, اور آج آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپ سے نہیں, آپ سے کوئی چارہ کار ہی نہیں, آپ کے لیے روزہ رکھنا ہی پڑے گا. لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی, ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گئے. اب اگر ہم ڈنڈا اٹھا کے ہر ایک سے کہیں کہ تم بھی چاند کو مانو تو یہ حرام, اور اگر ایک کے نزدیک چاند ثابت نہیں تو زبردستی ہم سے کہے کہ تم گناہ کر رہے ہو اور عید رمضان میں کھانا کھا رہے ہو تو وہ بھی پہلے حرام کر رہا. ساری غلط فہمی اس لیے پیدا ہو رہی کہ عوام کے ذہن میں شاید یہ خیال آ گیا کہ اسلام میں عید ایک ہی ہونا چاہیے, جبکہ ایسا پتن کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر زمانے معصومین کو زمانے رسول اسلام کو دیکھ تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں 11 اور 12 بجے دن کو جا کے روزہ توڑا گیا, نہیں 3 بجے دوپہر کو جا کے بھی روزہ توڑا گیا. پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ رواج رہا تھا, صرف اس لیے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی عید کی اطلاع ہر صورت میں نماز صبح تک آ جانا چاہیے, یہ 11 بجے اگر اطلاع آ رہی ہے تو یہ کون سی اطلاع آ رہی. چاروں طرف اس میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اس مسئلے میں. میرا ارادہ تھا کہ میں بھارتی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پہ گفتگو کروں مگر ابھی نہیں, 20 سال میں, کیونکہ ابھی جذبات لوگوں کے مشتعل. صرف یہ غلط فہمی دور کرنا ہے, پہلے غلط فہمی یہ اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کہیں بھی آپ دکھا دیجیے یہ کہا گیا ہو کہ عید ایک ہی دن منانا ضروری, اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ کہ ایک مسجد میں ایک عید کی نماز ہو سکتی ہے, 2 دن عید کی نماز نہیں ہو سکتی. دونوں طرف غلطی, وہ لوگ بھی غلط ہی تھا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس مسجد والے کے نزدیک انتظامیہ کے نزدیک جو کہ آج عید ثابت نہیں, اس لیے آج کہتے ہیں اس میں نماز کرا دیں. انتظامیہ کو مسجد کی دیکھ بھال کا حق ہے, اس سے زیادہ کا حق نہیں. اگر ایک آدمی کے نزدیک آج عید ثابت ہو گئی تو اسے یہ اختیار کہ وہ وہاں جا کے نماز عید پڑھ سکتا, فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے اور جماعت بھی پڑھ سکتا. البتہ اگر فتنہ اور فساد معاشرے میں پھیل رہا ہو, لوگ اس سے غلط مطلب رکھ کر رہے ہیں, آپ اتحاد امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا ایک الگ مسئلہ, لیکن وہ مسئلہ پیش آتا ہی کیوں, اس لیے پیش آتا ہے کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نماز نہیں ہونے دیں گے, لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے. اچھا اس میں دونوں غلط فہمی پر, عید کی نماز جو لازم ہی نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے, بلکہ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ کھلے میدانوں میں جا کے پڑھی جائے. پھر آیت اللہ خمینی کا مسئلہ, احتیاط واجب یہ ہے کہ غیبت امام میں نماز عید آپ جماعت کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتے قربت کی نیت کرتے ہو, وہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھی کہ آیت اللہ خمینی منع فرماتے کہ جماعت کے ساتھ عید کی نماز غیبت میں نہیں ہو سکتی, یا فرادہ پڑھیں یا رجوع کر لیں دوسرے مجتہد کی طرف یا رضا کی نیت سے پڑھیں, لیکن غربت کی نیت کر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. اچھا آپ دوسری طرف آئیے کہ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے, اس میں ایک بات میں بتا دوں اور بہت سی باتوں کی وضاحت آئندہ تقاریر میں میں کروں گا, اس میں بھی ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ ایک مسئلہ ہمارے اتفاق ہے کہ جو ایک مسجد کا پیش امام ہے اس کا نام ہے امام راتب. امام راتب کی مزاحمت حرام ہے, لیکن یہ غلط مسئلہ ہمارے یہاں سمجھا گیا.
امام راتب کی مزاحمت حرام، اس میں بھی اختلاف ہے. آغا خوی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ امام راتب کی مزاحمت نہ کرے. باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، امام راتب کی مزاحمت مکروہ ہے، حرام نہیں. صرف آغا خوی کے نزدیک حرام ہے، وہ بھی احتیاط واجب لگا دو. اچھا یہ ہے ایک مسئلہ، لیکن بہرحال اس کو حرام ہی سمجھ لیجیے. لیکن یہ جو حرام ہے امام راتب کی مزاحمت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی وہاں نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، وہ بالکل الگ مسئلہ ہے. کراچی کی بہت سی مسجدوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ اکثر مسجدوں میں درد ہوتے. آج میں امام حیدرآباد گئے ہوئے، نماز جماعت کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا. اب کوئی آدمی وہاں کسی پیش امام کو اجازت نہیں دے رہا ہے نماز پڑھانے. اگر کوئی عالم موجود ہے مسجد میں، وہ نماز پڑھانا بھی چاہتا، پانچ آدمی پڑھتے ہیں، 200 آدمی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ امام راتب کی اجازت کے بغیر انہوں نے نماز پڑھائی ہے، نماز غلط. جائیے حیدرآباد کی مثال تو بڑی مثال، امام راتب اپنے ٹائم پر نہیں آیا. اب یہ ہے کہ اول وقت مغرب کا ایک آدمی نے نماز شروع کرا، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں امام جو یہاں کا مستقل پیش امام ہے اس کی اجازت نہیں. یہ کوئی مسئلہ ہی اسلام میں نہیں، اسلام میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ امام راتب کی اجازت ہو. مسئلہ ہے امام راتب کی مزاحمت حرام. مزاحمت کا مطلب یہ کہ ایک مسجد کا مستقل پیش امام مصلے پر کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے، ہم کہیں گے کہ نہیں آپ ہٹ جائیے، دوسرا عالم ہمارے پاس ہے وہ نماز پڑھائے گا. چلے وہ دوسرا عالم بہت بڑا عالم ہے، مستقی ہے، مقدس ہے، پرہیزگار ہے، نجف سے آیا ہے، خود سے آیا ہے، لیکن بہرحال امام راتب اگر مصلے پر پہنچ چکا ہے، اس کو ہٹا کر دوسرے کو اس کی جگہ کھڑا کرنا، یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن اگر امام راتب وہاں آئی ہی نہیں، وہ اسے آیا نہیں ہے، وہ کچھ دیر سے آ رہا، یا وہ اسے نماز پڑھانا ہی نہیں جاتا، تو